बेरुनी, क्या तुम वाकई यहाँ से अपना रास्ता अलग करना चाहते हो?
वो अली, तुमसे क्या छुपाना, मेरा दिल उस रसदगाह में है जो मैंने ख्वारज़्म में तैयार की है।
हो सकता है शाह ख्वारज़्म तुम्हें सुल्तान महमूद के हवाले कर दे।
जो उसके जी में आए कर दे, मुझे परवाह नहीं है। मैं जल्द ही गुरगांज वापस चला जाऊंगा।
फिर तुमने क्यों मेरे साथ इस कदर दुश्वार सफर तय किया?
ये सफर मुबारक था वो अली सीना के हमरा।
बेरुनी, सुल्तान महमूद अहले बैत के दोस्तों का दुश्मन है। सुल्तान काबूस बिन वशमगीर हाकिम गुरगान मजहबन शिया है। हम गुरगान में आराम से रहेंगे।
मुझे अपनी रसदगाह ज्यादा अजीज है उस आराम के मुकाबले में। उम्मीद है कि फिर इंशाअल्लाह कभी जरूर मुलाकात होगी। अगर इत्तफाक से ऐसा ना हुआ तो मुझे माफ कर देना, बेहतर होगा। हम यहीं से अपनी राहें जुदा कर लें।
जैसे तुम्हारी मर्जी।
अच्छा, खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
वालेकुम सलाम।
गुरगान यहाँ से कितनी दूर है?
मौलाना, आप गुरगान पहुंच गए हैं। यही गुरगान है।
ان کی طاقت خلیفہ بغداد کے تابع ہے۔
کون سی طاقت؟ یہاں آل زیار کی حکومت ہے اور تم آل زیار کی قلمرو کے سرداروں میں سے ہو۔ سلطان محمود کے قاصد ہماری سرزمین پر کیا کر رہے ہیں؟ ان کا مقصد کیا ہے جو تم اطلاع لائے ہو؟
خلیفہ بغداد کے نام پر ملحدوں کی گردنیں اڑا رہے ہیں۔
تم کہتے ہو ملحدوں کی؟ اہل بیت کے پیروکاروں اور دوستوں کی؟ وہ اتنی طاقت کس طرح حاصل کر سکتے ہیں بزرگان آل زیار کے خلاف، جب تک وہ آل زیار کے ذاتی دشمنوں کے ساتھ سازش کر کے مل نہ گئے ہو؟ فوراً جا کر تحقیق کرو کہ سلطان محمود کے یہ قاصد کون لوگ ہیں، وہ گرگان میں آئے کیسے۔ یہ تمام باتیں ہمیں جاننا چاہیے۔ ان سوالوں کے جواب جلد از جلد ہم تک پہنچاؤ۔
اطاعت کی جائے گی۔
جوزجانی، ان کی کوئی خبر کوئی پتہ ملا؟
نہیں، ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں چلا۔
کیا سعادت ہے،
کیا نیک بختی ہے۔
استاد جوزجانی، سرداران گرامی کی اطلاع کے لیے کہیے کہ یہ خبریں آپ نے کس سے حاصل کی؟
خوارزم شاہ کے دانشمند وزیر محمد سالی سے۔ انہوں نے بڑی مہربانی سے میرے خط کا جواب دیا۔ لکھتے ہیں کہ شیخ الرئیس شیخ ابو ریحان بیرونی اور ابو سہل مسیحی حضرت سلطان کی زیارت کو گرگان آ رہے ہیں۔ شیخ الرئیس نے کئی بار وزیر خوارزم سے حضرت سلطان کی اسلام دوستی اور علم دوستی کے بارے میں اظہار خیال فرمایا، چنانچہ جب وہ سلامتی سے گرگان پہنچ جائیں گے تو حضرت سلطان کے دیدار کو آئیں گے۔
شیخ الرئیس نے کئی بار میرے خطوط کا محبت سے جواب دیا ہے، ہمیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، چنانچہ جب وہ یہاں تشریف لائیں گے تو ہم ان کے دیدار کی سعادت حاصل کریں گے۔
ہم شیخ الرئیس سے بہت سے سوال پوچھنے کے لیے بارگاہ سلطانی میں حاضر ہوئے ہیں۔
ہو سکتا ہے وہ راستے میں کسی مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہوں، یا سلطان محمود غزنوی کے سرداروں کے ہاتھوں قید ہو گئے ہوں۔
بقول شخص سے سنا ہے کہ محمود نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا ہے۔
نہیں استاد، یہ خبر مجھول ہے، شیخ الرئیس دربار محمود میں کبھی نہیں گئے۔
آپ نے یقین کر لیا؟
ہم نے سنا ہے کہ سلطان محمود کے حکم سے شیخ کی 50 تصویریں ابو نصر عراقی سے بنوائی گئی ہیں، اور انہیں تمام علاقوں میں بھیجا گیا ہے کہ شیخ کو ڈھونڈیں اور انہیں محمود کے دربار میں پہنچا دیں۔
یہ خبر بالکل صحیح ہے، محمود نے علاقے کے عمرہ سے شیخ الرئیس کو طلب کیا ہے۔
گویا وہ گرگان آ رہے ہیں۔
خدا ان کے ساتھ ہے، انشاءاللہ سلامتی سے پہنچیں گے۔ اگر انہیں پالوں تو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ساری عمر ان کا شاگرد بنا رہوں گا اور کبھی بھی ان کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ افسوس، میں نے ایک بار انہیں دیکھا لیکن نہ پہچان سکا کہ یہ شیخ الرئیس ہیں۔
میں بہت پر امید ہوں کہ وہ سلامتی کے ساتھ گرگان پہنچ جائیں گے۔ جوزے جانی، اب آ کر ہمارے ساتھ بیٹھو۔
ان دانشمندوں کی موجودگی میں میرے لیے مناسب نہیں کہ حضرت سلطان کے ساتھ بیٹھوں۔ اگر سلطان اجازت فرمائے تو میرے لیے یہی مناسب ہے کہ میں ان دانشمندوں کے ہمراہ بیٹھوں۔
ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو.
عجیب بات ہے کہ سلطان قابوس ابو علی سینا کا اتنا احترام کرتے ہیں.
کچھ کہا تم نے؟
سلطان پائندابا، میں نے عرض کیا ہے کہ حیرت ہے کہ شیخ الرئیس نے اپنے شاگردوں کو اتنے اچھے اخلاق سے مالا مال کیا ہے.
اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو عجیب بات نہیں ہے، لیکن مجھے اب تک ان کی شاگردی کی سعادت حاصل نہیں ہوئی، اور اگر مجھ سے کوئی بے ادبی ہوتی ہے تو قصور میرا ہے، ان کا نہیں.
میں نے سنا ہے کہ شیخ الرئیس کا ادب قدیم اور جدید علماء کا مذاق اڑانا ہے.
میں نے اس بارے میں کچھ نہیں سنا.
ان کے حوالے سے افلاطون کے بارے میں کہا گیا کہ وہ شخص جو افلاطون کے نام سے مشہور ہے علم کے بارے میں بہت کم جانتا تھا. متکلمین کے بارے میں جو یونانی فلسفے کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، اس نے کہا کہ وہ چند ایسے نظریات میں مبتلا ہیں کہ خشک لکڑی کی مانند ہو گئے ہیں. اگر میں نے ان کے درمیان کسی قابل آدمی کو پایا ہوتا تو اپنی تحقیقات اس کے سپرد کر دیتا تاکہ اسے آخرت کا توشہ مل جاتا.
ارسطو خود کہتا ہے کہ افلاطون اور حقیقت علم دونوں میرے دوست ہیں جن کے درمیان دشمنی ہو گئی ہے. مجھے چاہیے کہ میں ان کے درمیان صلح کراؤں، جبکہ میں حقیقت کو پسند نہیں کرتا.
مجھے حیرت ہے کہ ابو علی نے کیوں ارسطو کی حج و مذمت نہیں کی، اور اس گستاخ سے بعید نہیں ہے کہ وہ معاد جسمانی کو بھی باطل قرار دے دے.
معاذ اللہ، یہ شیخ الرئیس کے علم کی توہین ہے. وہ تو عذاب و نعیم میں جسمانی کو شریعت کے احکامات اور حدیث نبوی کے مطابق ثابت کرتے ہیں، جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ دوسرے لوگ ہیں جو ثواب کی امید اور عذاب کے خوف سے عبادت نہیں کرتے. یہ عارف ہے، اور عارف کا مقصد حیات خدا کے قرب کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا.
سبحان اللہ، غلط کہا تم نے. تم نے اور اس نے
سرداران دانشمند ایسا نہ کریں، اٹھیں، مجھے آپ سے اس سے بہتر کی توقع ہے.
سلطان معظم، اس مجلس میں جہاں ابو علی سینا کا نام لیا جاتا ہو میری جگہ نہیں ہے. قسم کھاتا ہوں کہ اگر وہ گرگان آئے گا تو میں گرگان میں نہیں رہوں گا. جو کوئی بھی معاد کی فلسفیانہ تفسیر کرتا ہے زندیق ہے. کمال ہے، حد ہو گئی.
گرگان میں وارد ہوا ہوں، خوارزم سے آ رہا ہوں. میں نے شہر میں داخل ہونے سے پہلے نیزوں پر کٹے ہوئے سر دیکھے ہیں.
سے آئے ہو؟
خوارزم سے.
کیا پوچھنا ہے؟
یہ سیاہ پوش کون تھے؟ وہ نوجوان کون تھا؟ اس نے کیا گناہ کیا تھا؟
میں کچھ نہیں جانتا. کہتے ہیں انہوں نے دھمکی دی تھی کہ سلطان قابوس کو قتل کر دیں گے.
کیا قابوس یہاں کا حکمران نہیں ہے؟
وہ آلِ علی سے دشمنی رکھتے ہیں. سلطان قابوس آلِ علی کا دوست ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا.
کون تھے قابوس کے دشمن؟
اللہم صلی اللہ
علیہ وسلم. عجیب شہر میں وارد ہوئے ہیں ہم.
بادشاہ نے اس کے نالائق شاگرد کو دربار میں جگہ دی اور مجھ جیسے عالم کو اس کے مقابلے میں دربار سے نکال دیا. لعنت ہو اس پر، لعنت ہو اس پر. خدایا اس کے بیوی بچوں کو، اس کی خاک کو برباد کر دے، اس کی قبر کو جہنم کی گہرائیوں میں محفوظ کر دے، اس کی نسل روئے زمین سے اٹھا لے.
مولانا یہ آپ کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟
نفرین کر رہا ہوں، لعنت بھیج رہا ہوں بو علی پر.
کس بو علی پر لعنت بھیج رہے ہیں؟
بو علی سینا پر.
اس نے آپ کے حق میں کیا بدی کی؟ کیوں لعنت بھیج رہے ہیں؟
اول یہ کہ سلطان قابوس و شمگیر نے اس کے نالائق شاگرد کو اپنی محفل میں جگہ دی اور مجھ جیسے عالم کو دربار سے نکال دیا. دوپم یہ کہ بو علی سلطان محمود کے دربار سے جو دانشمندوں اور مومنوں کی پناہ گاہ ہے بھاگ گیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ وحدت واجب الوجود کا قائل ہے.
اس پر لعنت بھیجیں تاکہ وہ پھر خدا کی وحدانیت کا اقرار نہ کرے. جو شخص صوفیہ کے مطابق وحدت الوجود اور فلسفیوں کے مطابق وحدت واجب الوجود میں فرق نہیں کرتا، اس کا یہی حال ہوتا ہے.
کیا تم اس کے وکیل ہو؟
میں خود وہی ہوں.
کیا کہہ رہے ہو؟
میں بو علی سینا ہوں.
ارے تو تم مجھ سے دور ہو جاؤ، تم پر نظر ڈالنا میرے نزدیک حرام ہے. وہ شہر جس میں بو علی آ جائے اس میں رہنا حرام ہے. اٹھاؤ اٹھاؤ.
ارے جناب آئیے کچھ دیر گفتگو کرتے ہیں.
میں ہزار بار تم پر لعنت بھیجتا ہوں. میں سمجھتا تھا کہ بو علی سینا ایک جہاں دیدہ آدمی ہے، نہ کہ تم جیسا خام. تم پر خدا اور رسول کی لعنت.
آپ کے اس توش اور انکسار سے آری چہرے سے ملنے والی لعنت رسول خدا کے نزدیک بو علی کے فائدے میں ہے، کہ رسول خدا بد زبان کو پسند نہیں فرماتے تھے.
تمہاری ماں تمہارا جنازہ لے کے توف ہے.
تمہیں اپنی تفریگاہ میں بلایا ہے. تم نے کہا ہے کہ سلطان محمود کے قاصد ہو.
جی ہاں، ان کے سلام اور آداب کے ساتھ.
بازمت رہے سلطان، تو تم بغیر کسی حاشیہ آرائی کے اصل مطلب بیان کرو.
آپ نے خوب فرمایا ہے، گرگون خلیفہ بغداد کے باغیوں کا مسکن بن گیا ہے. ہمارے سلطان معظم بنی عباس کے ساتھ محکم روابط رکھتے ہیں.
کرامتی، باطنی اور زندیق گرگان میں مزے کر رہے ہیں.
کیا سلطان آل زیار ان کے ساتھ ہیں؟
یہ کیا پوری تہمت ہے؟ خلیفہ بغداد کے نام کا خطبہ یہاں کی تمام مساجد میں پڑھا جاتا ہے. ہم اس سے زیادہ کسی کو خراج نہیں دیتے۔
گویا وہ گرگان میں ایک نیا مذہب لے آئے ہیں۔
نیا مذہب؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔
مجھے وضاحت کرنے کا موقع عطا فرمائے کہ مائے قاصد کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ سرداران آول بویا دیالمی حتی زیاری قبائل بھی قابوس کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں۔ اگر ہمارے سلطان معظم قابوس پر سے اپنی حمایت اٹھا لیں تو وہ ایک دن بھی حاکم نہیں رہ سکتے۔
بس تم اپنے سلطان سے کہہ دو کہ اپنی شفقت کا ہاتھ ہم پر سے اٹھا لیں۔
سلطان آل زیار نے اپنے دربار میں تمام ملکوں کے دانش مندوں کو جمع کر لیا ہے، ان سب کو جو ہمارے سلطان کے دربار کی زینت ہے۔
اپنے ملک کا بھلا ہم خود جانتے ہیں۔
سلطان محمود نے ابھی حال ہی میں خوارزم کے علاقے کو فتح کیا ہے۔
مبارک ہو، لیکن وہ گرگان پر کبھی حملہ نہیں کر سکتے۔
وہ حملہ نہیں کریں گے، لیکن یہ مشروط ہے۔
تم میرے سامنے نہایت بے شرمی سے بول رہے ہو۔
سلطان محمود غزنوی کا نام ہمارے ساتھ ہے۔
میرا سلام اپنے سلطان کو پہنچا دو اور کہنا کہ میں نے تمہارے قاصدوں کی جان بخشنے میں بہت صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے۔ میں خود اپنا سفیر سلطان کی خدمت میں بھیجوں گا، تم میری آنکھوں کے سامنے سے دور ہو جاؤ۔
ہماری اطلاعات بتاتی ہیں کہ بو علی آپ کے علاقے میں ہے۔ ہم آپ کے سامنے ایک تصویر رکھ رہے ہیں جسے ابو نصر عراقی نے تخلیق کیا ہے، آپ اسے ڈھونڈیے اور روانہ کر دیجئے۔ ہمارے سلطان صرف اس سلام کا جواب دیں گے۔
خدا کی قسم کہ قابوس کبھی بے محل قسم نہیں کھاتا۔ اگر وہ مجھے مل گئے تو میں انہیں جان سے زیادہ عزیز رکھوں گا۔ تم چھ آدمیوں نے اگر ایک بھی لفظ مجھ سے نکالا تو میں اپنے سفیر کے ساتھ چھ کٹے ہوئے سر تحفے کے طور پر سلطان کے پاس بھیج دوں گا۔
عراقی کی بنائی ہوئی کیا عمدہ تصویر ہے۔ کتاب 3 درہم میں بیچی تھی۔
وہی ہیں، کہیں تم بھول تو نہیں رہے؟
نہیں، ایسا نہیں ہے، میں انہیں کیسے بھول سکتا۔
جو سے جانی، محمود نے ٹھیک کہا ہے، بویا اور دیلمیوں کے اکثر قبائل کے سردار قابوس کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں۔ وہ مجھے سلطنت سے ہٹانا چاہتے ہیں اور میری جگہ میرے بیٹے منوچہر کو تخت پر بٹھانا چاہتے ہیں تاکہ وہ ان کا فرما بردار رہے۔ منوچہر ابھی جوان اور نا سمجھ ہے۔ شیخ الرئیس اگر تمہیں مل جائیں تو انہیں کہنا کہ اپنے آپ کو کسی پر ظاہر نہ ہونے دیں اور مجھ سے ملنے کے لیے دربار میں بھی تشریف نہ لائیں۔ میں نہیں چاہتا کہ اس وقت جو خطرہ مجھے لاحق ہے وہ شیخ کے دامن تک بھی جا پہنچے۔ اگر تم شیخ سے ملو تو ان سے کہنا کہ وہ گرگان میں نہ رہیں، اگرچہ میں نے خود انہیں خطوط لکھے تھے اور ان سے بارہا ملنے کا تقاضا بھی کیا تھا، لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے، میں انہیں یہاں نہیں مل سکتا۔ شیخ کو تم اپنے گھر لے جانا، میں انہیں ملنے وہاں آؤں گا، یہ رکھ لو۔
لیکن خصوصاً عشق کے بارے میں اور اس کی تعریف کے سلسلے میں حکما اور اطباء کے درمیان اختلاف موجود ہے۔ افلاطون کہتا ہے کہ عشق ایک لاشعوری تحریک ہے اور ایسا فعل ہے جو نفوذ رکھتا ہے۔ ارسطو کہتا ہے کہ عشق دوری حس ہے مخفی عیوب کے ادراک سے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ عشق نفسانی فضیلتوں میں سے ہے، بعضوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عشق جنون ہے اور ہر کوئی اس میں مبتلا ہوتا ہے۔ دیوجانس کہتا ہے کہ یہ ایک کمزور اختیار ہے جو نفس کی بے خیالی کے ساتھ متصادم ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ عشق کا موضوع آپ کی طبیعت اور عمر کے مطابق ہونا چاہیے۔ بعض اور لوگوں نے کہا ہے کہ یہ ایک فضول اور باطل کام ہے، لیکن تمام حکما اور فلسفی اس بات پر متفق اور معتقد ہیں کہ ممکنات کی دنیا میں ہر کمی میں دو پہلو موجود ہوتے ہیں، ایک وجود کا پہلو اور دوسرا ذات کا پہلو۔ وجود منبع خیر اور کمالات ہے، لیکن ذات شر اور نقصان کا منبع ہے۔ بس دنیا ممکنات کی ہر چیز وجود کے پہلو کی موجودگی کی وجہ سے ہمیشہ کمالات کی شائق ہوتی ہے، اور حسب فطرت اور اپنی ذات جو ذات کے پہلو کے لیے لازمی ہے، شر اور نقصان سے متنفر اور گریزاں رہتی ہے۔ وجود یعنی عدم اور نیستی کا انکار کرنے والا، لیکن ذات کے اندر ہونا نہ ہونا اور ہو جانا باہم ایک ہیں۔ حکمت الہی نے اس طرح اقتضا کیا کہ یہ عشق غریزی اور فطری شوق تمام موجودات عالم کی اصل میں بدیت کر دیا جائے، تاکہ وہ اپنے آپ کو نقصان سے کمال تک پہنچائیں، شر سے پرہیز کریں اور خیر کی جانب گامزن ہوں۔ بس وہ چیزیں جو نفوس کی شائق ہیں خیر ہیں، بس یہ خیر ہی ہے جو خیر کی عاشقی ہے، اور خیر کی مقدار جتنی زیادہ ہوتی جائے گی عاشقی اور معشوقی کی استعداد بھی زیادہ ہوتی جائے گی۔ اب میں کہتا ہوں کہ وہ عظیم موجود جو مدبر کل ہے تمام موجودات کا معشوق بھی ہوگا۔ چونکہ وہ خیر کی انتہا ہے، لہذا معشوق ہونے کی بھی انتہا وہی ہوگا۔ چونکہ وہ خیر ہے، لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ خیر کا دوست نہ ہو۔ یہی وہ مقام ہے جہاں عشق، عاشق اور معشوق ایک ہیں، اور ان میں کوئی دوئی نہیں ہوتی۔ چونکہ وہ اپنی ادراکی ذات سے پیوستہ ہے، تو ضروری ہے کہ اس کا عشق کامل ترین اور بالا ترین عشق ہو، جس طرح کہ حق کی صفات اس کی عین ذات ہیں اور اس کی ذات سے خارج نہیں ہیں۔
آپ جا رہے ہیں استاد؟
آج کے لیے میری طرف سے اس مختصر سی بات کو قبول کیجیے، اگر میرے اختیار میں ہوا تو پھر کسی دن کسی اور موضوع کے بارے میں انشاءاللہ ضرور گفتگو کریں گے.
کیا یہ اچھا ہوتا کہ اگر ہم اپنے استاد کا نام جان سکتے؟
میرا نام کس لیے جاننا چاہتے ہو
استاد؟ کیا جناب علی بو علی سینا نہیں ہے؟
اے شیخ، میں بہت دور سے آیا ہوں، آپ میرے استاد بو علی سینا سے کمتر نہیں ہیں. استاد، میں شیخ بو علی سینا کا شاگرد ہوں، آپ کے لیے ان کا اہم پیغام لے کر آیا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ استاد محترم کے اس پیغام کو تنہائی میں فوراً آپ تک پہنچا دوں.
بو علی سینا کا پیغام میرے لیے؟
ابتدا کرتا ہوں کہ شیخ میرے ساتھ آئیں.
بہت اچھے، چلو چلیں.
خدا تمہارا حامی و ناصر.
ہاں ہاں یہی ہے.
کیا ہی اچھا ہوتا اگر ہم جان پاتے کہ وہ کون تھے.
بہت خوب، کہاں کیا بات ہے؟
مجھے یقین نہ تھا کہ شیخ میری بات مان لیں گے اور میرے ساتھ آئیں گے. میں عرض کرتا ہوں کہ میں اس بات سے بہت خوش ہوں کہ شیخ کے ساتھ چل رہا ہوں.
میں تمہارا نام نہیں جانتا لیکن تمہارا مقروض ہوں. ابو نصر فارابی کی کتاب کے لیے جو ایک زمانے میں تم نے مجھے بیچی تھی، یہ بہت بڑا قرض ہے. میں نے ارسطو کی مابعد الطبیعیات کو کئی بار پڑھا تھا لیکن اس کے مطالب سمجھ نہ پایا. انہیں سمجھنے کے لیے میں نے بارہا خدا سے مدد مانگی تھی، حتیٰ کہ میری دعا قبول ہوئی اور تم سے ملاقات ہو گئی. تم نے فارابی کی کتاب کو 3 درہم میں مجھے بیچ دیا. اگر تم اس کتاب کو حاصل کرنے گرگان آئے ہو تو مجھے کہنا پڑے گا کہ اس کتاب کا مالک کب میں ہوں.
نہیں، میں کتاب کے لیے نہیں آیا ہوں، میں آپ کی شاگردی کے لیے آیا ہوں، اور آپ سے سچ کہتا ہوں کہ میں ساری عمر آپ کا دامن نہیں چھوڑوں گا.
تمہارا نام کیا ہے؟
ابو عبید جوزی جانی، کابوس کے پیغام اور سلام کے ساتھ آیا ہوں.
وعلیکم السلام، پیغام کیا ہے؟ ممنون ہوں گا اگر شرف ملاقات بخشیں.
ان کا پیغام یہی ہے کہ آپ ان کی ملاقات کو نہ جائیں، آپ میرے گھر چلیں، شاہ کابوس خود شیخ کی ملاقات کے لیے آئیں گے.
کس لیے؟ کیا ان کی حکومت ختم ہو گئی؟
ان کی حکومت خطرے میں ہے، راستے میں بتاتا ہوں.
اپنے مسئلے کو اس سے زیادہ خراب نہ کرو. بتاؤ، ہم بو علی سینا کو کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟
دیکھو، سلطان ترک کے سپاہی بہت ظالم ہیں.
ہم نے رعایا کے تحفظ کے لیے سلطان محمود کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے.
رعایا تو ایک طرف ہو، تم سرداروں کے سروں کو بھی نہیں چھوڑیں گے.
کوئی فائدہ.
سینا کو کہاں چھپایا ہے؟ سنا ہے کہ وہ تمہاری پناہ میں ہے.
جہاں تک میں جانتا ہوں وہ اپنے خدا کے علاوہ کبھی کسی اور کی پناہ میں نہیں رہتا.
گویا کہ وہ تمہارے محل میں نہیں ہے.
تم نے سارے محل کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے
لیکن وہ نہیں ملا.
محل کیا، تم اسے گرگان میں بھی نہیں پاؤ گے، کیونکہ میں نے اسے ایک معتبر آدمی کے ذریعے پیغام بھیج دیا تھا کہ وہ ایک دن بھی گرگان میں نہ رہے. اب مجھے اطمینان ہے کہ اس نے ہمارے علاقے کو چھوڑ دیا ہے. ہاں، وہ گرگان آیا لیکن افسوس کہ میں اس سے ملاقات نہ کر سکا.
ہاں
قابوس سچ کہہ رہا ہے اس پر لعنت ہو۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب ہم پھر سلطان کے سامنے کوئی بہانہ کریں کہ ہم بو علی سینہ کو نہ پا سکے؟ اس بار ہو سکتا ہے ہمارے اس پیغام پر ہمارے سر قلم کر دیے جائے۔
ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ ہم سلطان سے عرض کریں گے، ہم نے گرگان کو سلطان معظم کی تشریف آوری اور قدم رنجا کے لیے فتح کر لیا ہے۔
ہم اس خبر کو مؤثر انداز میں پیش کریں گے اور پھر آہستہ سے کہیں گے کہ ہمیں ابھی تک بو علی سینہ نہیں مل سکا۔
ان اطلاعات کے ساتھ اپنے سلطان سے یہ بھی کہنا کہ تم نے تخت سلطانی پر بیٹھنے کی جسارت بھی کی۔
نے دیکھا ہے کہ میں تخت پر بیٹھا ہوا تھا؟ کس نے دیکھا ہے؟ تم ایک قدم آگے آؤ۔ تم نہیں، وہ تم سے کہہ رہا ہوں، میں تم سے مخاطب ہوں۔ متانت اور سکون سے رہو، جاؤ اور جا کر اس تخت پر بیٹھ جاؤ۔ بیٹھو، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ اس معزول بادشاہ کے ساتھ کیا سلوک کریں؟
اسے قتل کر دیا جائے۔
یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جو بھی تخت پر بیٹھتا ہے حکم صادر کرنا شروع کر دیتا ہے۔
بہتر نہیں کہ یہ زندہ رہے تاکہ ہم اس کے بارے میں سلطان معظم محمود کا اندیا بھی لے لیں۔
ٹھیک ہے، اسے قید کر کے قلعہ حناشک میں لے جایا جائے، ہم اس کے بارے میں فیصلہ بعد میں کریں گے۔
اب ٹھیک ہے، آپ کی اجازت ہے۔
لیکن ہم گرگان کی حکومت میں مداخلت کے لیے تو نہیں آئے تھے۔
ہم نے حکومت میں کوئی مداخلت نہیں کی ہے۔ آل زیار کے قبائل کے سرداروں کا تخت سلطنت پر آپس میں جھگڑا تھا، انہوں نے قابوس کو تخت سے اتار دیا اور کسی دوسرے کو بٹھا دیا۔ ممکن ہے اب جو تخت پر بیٹھا ہے تمام عمر تخت پر بیٹھا حکومت کرتا رہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اسے کل تخت دار پر لٹکا دے۔ اس صورت میں بھی وہ تمام عمر تخت پر ہی رہے گا۔ لیکن اگر قابوس راضی ہو جاتا کہ اس کا بیٹا منوچہر تخت پر بیٹھ جائے تو بہتر ہوتا۔ احکامات کے سلسلے میں ہم اس وقت سلطان وقت کے محتاج ہیں، حکم صادر ہو گیا، قابوس جلا وطن ہو گیا۔
ایسے واقعات
تاریخ کی نصیحت آموز داستانوں میں عام پائے جاتے ہیں.
میں تمہاری باتوں کو نہیں سمجھ سکا. یہ بتاؤ کہ بو علی سینہ کا کیا ہوگا؟
آج وہ میرے ہاتھ سے نکل گیا, پھر کسی دن اسے پا لیں گے.
لے آؤ اسے.
کبھی کبھی جادوگر اپنا ہنر دکھانے, حاضرین کو مسحور کرنے اور ان کے کمزور اعتقاد کے سلسلے میں ان چیزوں سے استفادہ کرتا ہے جو حواس کے خلل اور تحیر کا سبب بنتی ہیں. مثال کے طور پر ان چیزوں کی حرکت جو شفاف ہوتی ہیں, ان کی شفافیت اور حرکت کی وجہ سے آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں, اور کمزور عقیدے والے خرافات کے قائل لوگوں اور فہمی باتوں کے دلدادہ لوگوں کے ذہنوں پر اس کا اثر ہوتا ہے. مثلا بچے, پاگل اور نادان لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں. اور کبھی کبھی جادوگر اپنے مطلب کو بیان کرنے اور حاضرین کے حواس کو پراگندہ کرنے کے لیے مبہم الفاظ استعمال کرتا ہے تاکہ وہ سننے والوں کو بہت اچھے طریقے سے حیرت میں ڈال دے. حکومت ختم ہو گئی. افسوس, میں نے بہت سفر کیے تاکہ ان کی پناہ میں زمانہ کہولت آرام کے ساتھ بسر کرتا.
لیکن جناب شیخ, ابھی آپ کی کہولت کا زمانہ نہیں آیا.
میں تم سے کہتا ہوں جوزے جانی, تمہیں بتاتا ہوں کہ میں لمبے سفروں سے تھک گیا ہوں. گویا میری تقدیر میں یہ نہیں ہے کہ میں کسی ایک پرسکون جگہ پر آرام سے رہ سکوں. بو علی ایک مسافر ہے لیکن اب یہ آرام کا محتاج ہے, نہ کہ سفر کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائے. میں تمہیں بتا رہا ہوں جوزے جانی, تمہیں بتا رہا ہوں کہ بو علی کی عمر لمبی نہ ہوگی. اسے چاہیے کہ وہ سفر آخرت کی تیاری کرے. اس کی موت کا بلاوا عرصے سے آ چکا ہے, اور اب کبھی کبھی مجھے کولنج کا درد بھی اٹھتا ہے.
میں نے سنا ہے کہ شیخ نے کئی بار کولنج کے مریضوں کا علاج کیا ہے.
ٹھیک ہے, لیکن میں ان سالوں میں اپنی بیماری کا علاج نہ کر سکا. میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اس کا علاج آرام کرنے اور اعتدال میں ہے, لیکن بو علی کے نزدیک زندگی کا عرض زندگی کے طول سے زیادہ اہم ہے.
تم نے کیا پوچھا تھا مجھ سے؟ تحیر کے بارے میں.
ہاں جوزے جانی, علم کچھ اور ہی چیز ہے.
Thank you.
ये रुक क्यों गए?
आओ आओ इधर इधर, उसके हाथों को बांधना है, जाओ उसकी मदद करो, जाओ जाओ।
ये सब क्या है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? हकीम के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं कहता हूं ये सब क्या है?
परेटो,
मैंने क्यों बांधा?
एक तरफ हो जाओ
परेटो। मैं आजाद कर दो, मैं आजाद कर दो, मैं कोई फर्क नहीं कर रहा, जहां तो जाओ। ऐसा बुरा सलूक करो, छोड़ दो मुझे। तुम कैसे काफला सलाम? हमने तुम्हें मुंह मांगा किराए के, इस हकीम के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो?
हकीम? किस हकीम की बात कर रहे हो?
हकीम बोली सीना की, शेखुर रईस हुज्जतुल हक बोली सीना है, और मैं उनका शागिर्द चौधरी जानी।
तुमने चलते वक्त तुम्हें कहा था कि ये हकीम है?
अब जो तुम्हें बता रहा हूं।
मैं जानता था, और अब मुझे यकीन हो गया है, हम इसे यहां तक बहुत एजाज और एहतराम के साथ लाए, लेकिन ये शागिर्द हकीम अब हम रे के नजदीक है, मैं इसे हुकूमत ईरान के हवाले कर दूंगा। मैंने अपना एक सवार रे भेज दिया है।
तुमने किस लिए सवार भेजा? क्या हुआ?
मैंने पैगाम भेजा है कि शेखुर रईस हमारे पास है, अब तक ये खबर रे पहुंच चुकी है, और तुम अच्छी तरह जानते हो कि हमने इसे घोड़े पर आराम के साथ बिठाया है, ये हमें खूब मिला।
औरंग, ये खातिर मदारत किस लिए?
खातिर मदारत? कौन सी खातिर मदारत? मैं एक सौदागर, और सौदे का मुनाफा 700 दीनार है, 700 दीनार।
तुम पर लानत, लानत हो तुम पर, मैंने तुम्हें काबिल एतमाद शख्स समझा।
जाओ से जानी, पुरसकून रहो, इस पर लानत ना भेजो, 700 दीनार बड़ी रकम है। अगर इतनी रकम मुझे मिल जाती तो मैं अपने आप को उनके हवाले कर देता, लेकिन किसी ने मेरे साथ इस सिलसिले में कोई बात ही नहीं की।
निसा के शहर के बड़े कोतवाल से खरीदा है, 10 दीनार में। कहते हैं कि इस तस्वीर को सुल्ताने तुर्क के हुक्म से चीन के मुसव्विरों ने बनाया है। लगता है ये तुम्हारी सूरत से मुताबिकत रखती है। मैंने बड़े कोतवाल से अपने कानों से सुना था कि इनाम 700 दीनार है, 700 दीनार सबके सब सोने के। देखो देखो, ये तस्वीर बिल्कुल तुम जैसी है।
हाँ, गोया मेरी तस्वीर है।
मैंने तुम्हें बड़े कोतवाल के सामने पेश नहीं किया इसलिए कि वो शराबी आदमी है, और मुझे लगता था कि वो अपने कौलो करार का पक्का नहीं होगा। मेरा कासिद रे के शहर में गया है ताकि तुझे 700 दीनार में बेच दे और पेश की रकम भी हासिल कर ले। चीनी मुसव्विरों ने तुम्हारे बारे में सनसनाकर कितनी उम्दा तस्वीर बनाई है। ये तस्वीर बिल्कुल तुम्हारे सामने आईने की तरह है, बिल्कुल सही तस्वीर है।
इसे चीनी मुसव्विरों ने नहीं बनाया, इसे अबू नसर इराकी ने बनाया है, जो एक साहिब कमाल मुसव्विर है। लेकिन ये मुझसे ज्यादा सही नहीं है कि मैं जिंदा हूं और कह रहा हूं कि बू अली सीना मैं हूं।
मेरा सारा खौफ यह था कि तुम रास्ते में कहीं बीमार हो जाओ या मर ना जाओ, और यूं मेरे 700 दीनार मारे ना जाएं। अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा जब इस बड़े शहर में बड़ी आसानी के साथ 700 दीनार हासिल कर लूंगा। सुना है तुम हिसाब के माहिर हो।
اس عہدے میں مجھے 690 دینار کا فائدہ ہوگا۔ اورنگ جو ایک سوداگر ہے، آج کے بعد اس کا نام بھی مشہور ہو جائے گا۔
تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن مجھے ڈر ہے کہ نساء کے بڑے کوتوال نے بھی تمہیں دھوکہ دیا۔
یعنی تمہاری قیمت اس سے بھی زیادہ ہے اور اس نے کم کہی؟ تم بہت خود پرست ہو۔
تم جانتے ہو کہ ترکوں کے پاس بے شمار دولت ہے اور وہ نہیں جانتے کہ اسے کیسے خرچ کریں۔ سنا ہے کہ انہوں نے حکیم منصور توسی کے لیے 3 اونٹوں پر لدا سونا دیا ہے۔
3 اونٹوں پر لدا سونا؟ یہ منصور توسی کون ہے؟
ایک گمنام شاعر۔
میں نے اس کا نام نہیں سنا۔
مجھے پتا ہے،
لیکن شیخ الرئیس سجت الحق بو علی سینہ کا نام سب نے سنا ہے۔ جب ایک گمنام شاعر کے بدلے 3 اونٹوں پر لدا ہوا سونا دیتے ہیں تو اندازہ لگاؤ کہ اگر تم واقعی اصلی بو علی سینہ ہوئے، جو کہ ہو، جو کہ تم بے شک ہو۔
میں سوچ رہا ہوں کہ نساء کا کوتوال تو تم سے بھی بڑا سوداگر تھا۔
تمہارا مقصد یہ ہے کہ وہ چاہتا تھا کہ عرضہ خریدے اور خود مہنگا بیچے؟
کیا وہ بہت زیادہ لالچی نہیں تھا؟
ہاں ہاں، وہ سچ مچ ایسا ہی تھا، وہ بالکل ایسا ہی تھا۔ اس کی آنکھیں تیز اور چھوٹی تھی، اس کے دانت بڑے اور لمبے تھے، اس کی ٹھوڑی کشادہ اور پیشانی تنگ تھی۔ جب وہ بولتا تھا تو اس کا منہ زیادہ کھل جاتا تھا، اور جب نہ بولتا تھا تب بھی اس کا منہ کھلے کا کھلا رہتا تھا۔ اے اب میں کیا کروں؟ اگر میں تمہاری صحیح قیمت جانتا تو میں اپنا آدمی ہرگز رہ نہ بھیجتا۔ میں تمہیں 700 دینار میں نہیں بیچوں گا، 700 دینار میں نہیں بیچوں گا، نہیں بیچوں گا، نہیں بیچوں گا۔ 3 اونٹوں کا سونا نہیں بیچوں گا، 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 نہیں بیچوں گا۔ او خدایا، او اپنے بندے کی مدد کر۔ ہائے ہائے، ہائے ہائے، ہم اندر نہیں جائیں گے، ہم گرگان اور پھر وہاں سے بخارا جائیں گے۔ میں خود محمود سے سودا کروں گا۔ اس کے بعد دنیا کا سب سے قیمتی اور نایاب ہوتی ہے۔ بیٹھو 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 بیٹھو۔
تم نے یہ فیصلہ کرنے میں کچھ دیر کر دی۔
کیا مطلب؟ اب تم چاہے جو بھی کہو، میں تمہیں نہیں بیٹھوں گا۔
گھوڑوں کی ٹاپوں کی صدا آ رہی ہے اور لوگوں کی آوازیں بھی۔
صحرا کی تیز ہوا کے سوا کچھ نہیں۔ بیٹھو بیٹھو بیٹھو۔
اب دیکھیں مقدر میں کیا لکھا ہے۔
چلو چلو، فوراً یہاں سے روانہ ہو جائے۔ چلو
امیر، اے امیر مجد الدولہ، شیخ الرئیس بو علی سینہ ہمارے پاس نہیں ہے، وہ خبر جھوٹی تھی، میں قسم کھاتا ہوں کہ وہ ہمارے پاس نہیں ہے، اس جھوٹی اور غلط خبر کے لیے معافی چاہتا ہوں۔
ہو شیخ الرئیس، شرف الملک، حجت الحق بو علی سینہ پر خوش آمدید کہتے ہوئے امیر مجد الدولہ کی طرف سے، جو آل بویا کے خاندان کے امیر فخر الدولہ کے بیٹے اور ریے کے امیر اور والی سلطنت ہیں، امیر خداوند منان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ شیخ الرئیس سلامتی کے ساتھ ریا پہنچے ہیں اور سلطان ترک کے اسیر نہیں ہوئے۔
مر گیا، اسے کوئی بیماری اور عارضہ نہ تھا سوائے حرص اور طمع کے جو اس کی ہلاکت کا باعث بنی۔
خالی ہے،
خالی نہیں رہے گا۔
ایک عمر ہو گئی کہ ہم سائے کی طرح بو علی سینہ کا پیچھا کر رہے ہیں، اور جس شہر یا ملک میں وہ پہنچا ہم اس سے پہلے وہاں پہنچے،
لیکن ابھی تک ہمارے ہاتھ خالی ہیں۔
کیا یہ ممکن ہے کہ میں سلطان سے عرض کروں کہ مجھے اس فرض سے معاف کر دیں؟
میں نے بارہا سلطان سے عرض کی، بو علی سلطان معظم کے لیے اسی طرح ہے جس طرح سیاوش افراسیاب کے لیے تھا، وہ اسے نہیں چھوڑتے اور اس وقت تک طلب کرتے رہیں گے جب تک وہ انہیں مل نہیں جاتا۔
جب وہ اسے پالیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا وہ اسے ذبح کریں گے؟ بس وہ کیوں نہیں آیا، کیوں نہیں آیا امیر مجد الدولہ تاکہ ہم اس سے بو علی کو طلب کریں؟
حوصلہ رکھو، سلطان ترک سے معافی طلب کی جا سکتی ہے، لیکن ہم نے بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہیں۔
میرا دل بہت چاہتا ہے کہ میں اسے نزدیک سے دیکھوں۔
امیر کی بات کر رہے ہو؟
بو علی سینہ کی۔ بھی ہمیں انتظار کرنا چاہیے؟ امیر مجد الدولے ایک بچہ ہے، کیا اسے بھی کورنش بجا لائیں؟
اسے نہیں، تخت کو۔
بس وہ کیوں نہیں آیا؟
بیتاب ہو گئے۔
معلوم ہے کہ وہ بو علی کو ہمارے حوالے نہیں کرے گا۔
ہمیں اپنا فرض ادا کرنا چاہیے، کچھ اور نہیں۔
قسم کھاؤ کہ تم سلطان سے ضرور بات کرو گے۔
قسم نہیں کھاتا۔ امیر مجد الدولہ کو سلام۔
تم قاصدوں پر سلام، تم بزرگوں پر جو غزنی سے آئے ہیں۔
سلام ہو امیر مجد الدولہ کو اور حکیم بو علی سینہ کو۔
وعلیکم السلام۔
یہ بالکل وہی ہے جس کی تصویر دیکھی تھی۔
گویا تم اس لیے آئے ہو کہ حکیم بو علی سینہ کو اپنے ساتھ سلطان غزنوی کے دربار کے لیے غزنی لے جاؤ۔
جی ہاں، اگر آپ انہیں ہمیں عطا کر دیں۔
جی ہاں، ہم امیر کو سلام کہنے اور بو علی کو دربار غزنی کی دعوت دینے آئے۔
تو پھر تم انہیں دعوت دو۔
اس سے پہلے جب آپ کو دیکھنے کی سعادت ملی تھی، آپ درختوں کی شاخوں پر تھے۔
ہاں ہاں، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ اب تقدیر مجھے امیر مجد الدولہ کے دربار میں لے آئی ہے،
کیا اب بھی تمہارا سلطان مجھے قبول کر لے گا؟
جی ہاں، ابھی تک ہمارا فرض پورا نہیں ہوا. اے شیخ، بہتر ہوگا کہ آپ خود سلطان کے دربار میں آ جائیں.
افسوس، میں اب جس راستے پر آ گیا ہوں واپس نہیں جاؤں گا.
ہم اس فرض کی ادائیگی میں بوڑھے اور کمزور ہو گئے ہیں.
یہ نہیں ہو سکتا، میں نہیں جانا چاہتا.
ملکہ اور امیر مجد الدولہ کی والدہ سیدہ ملک خاتون کی عمر دراز ہو.
سلطان معظم، سلطان ترک نے ہم قاصدوں کو آل بویہ اور رے کی سرزمین کی طرف بھیجا ہے، سلام اور آداب کے ساتھ.
والی رے امیر مجد الدولہ کے لیے، سلطان ترک کی طرف سے.
تم نے تحفہ پیش کرنے کے لیے ہم سے ملاقات کی درخواست کیوں کی؟
میں ایک عمر تک سلطان معظم محمود سلطان ترک کی خدمت میں رہا ہوں. میں ایک ناسمجھ نوجوان نہیں ہوں کہ یہ نہ جانوں کہ امیر ابھی کم سن ہے اور امور حکومت ملکہ رے کے ہاتھ سے انجام پاتے ہیں. سلطان نے دو سوال بھیجے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کا جواب ملکہ رے کے علاوہ کسی اور سے مناسب نہیں.
سلطان نے آل بویہ سے دو چیزیں طلب کی ہیں. میں پہلی چیز کے بارے میں تو کوئی بات کرنا پسند نہیں کروں گی. شیخ الرئیس، بو علی سینہ ایسی چیز نہیں کہ تمہارا سلطان انہیں آل بویہ سے طلب کرے. حکیم اگر خود بہتر سمجھتے ہوں تو تمہارے ساتھ چلے جائیں.
لیکن وہ تو ایک مدت سے ہمارے ساتھ نہیں جا رہے.
میرے لیے یہ بہت اچھی خبر ہے. اگر حکیم ارادہ کریں اور ہم پر احسان کریں تو تمام عمر رے میں رہ سکتے ہیں. مجد الدولہ بھی ان کی موجودگی کو غنیمت سمجھے گا. اور دوسری بات کے سلسلے میں یہ کہ اگر سلطان محمود بغداد جانے کے لیے رے سے گزرنا چاہتے ہیں تو ہم رے سے گزرتے وقت ان کا استقبال کریں گے، لیکن ایک شرط پر، اور شرط یہ کہ وہ اس وقت اپنے ساتھ صرف 500 سپاہی رکھیں گے، ایک بھی زیادہ نہیں.
سلطان جب شکار پر جاتے ہیں تو اس سے زیادہ کماندار اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں.
تم میں سے کس ایک سے بات کروں؟
آپ مجھ سے بات کیجئے بانو،
رے شکارگاہ نہیں ہے۔
کیا یہ فیصلہ ہے کہ راستہ سلطان معظم سلطان ترک کے لیے بند کر دیا جائے؟
رے اہل بیت کے دوستوں کی سرزمین ہے، نہ کہ ان کے دشمنوں کی۔
کیا یہ وہ باتیں ہیں جو سلطان کی خدمت میں عرض کر دی جائیں؟
ہاں، لیکن بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اپنے سلطان سے کہہ دینا کہ وہ کبھی بھی سرزمین رے کو اپنی سلطنت میں شامل کرنے کا ارادہ نہ کریں۔
جب سلطان ترک ارادہ فرما لیں گے تو اپنے سپاہیوں کے ساتھ رے میں داخل ہو جائیں گے۔
تم میں سے کس ایک سے بات کروں؟
آپ اس سے بات کیجیے۔
جیسے بھی بانو، اور امیر مجدد دولہ بہتر سمجھتے ہیں۔
تو پھر خوب غور سے سنو، یہ پیغام امیر مجدد دولہ کی والدہ سیدہ فلک خاتون کی طرف سے ہے سلطان ترک کے لیے۔ محمود، اگر تم نے رے کو فتح کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو آنے والی نسلوں کے لیے یہ بات لکھی جائے گی کہ سلطان محمود ایک بچے اور اس بچے کی ماں کے ساتھ نبوت آزما ہوا۔ میں یہ نہیں جانتی کہ اس کے بعد کیا لکھا جائے گا، اس نے شکست کھائی یا فتح حاصل کی۔ ان سب باتوں کو اپنے سلطان تک پہنچا دو۔
لیکن بانو، ہمارے سلطان جنگ کا ارادہ نہیں رکھتے، وہ صرف گزرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔
وہ 500 سپاہیوں کی ہمراہی سے زیادہ گزرنے کا حق نہیں رکھتا۔
آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ وہ جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں؟
درندوں کی خون ریزی مقصد و شعور کے تابع نہیں ہوتی۔
ہم پر افسوس، آپ نے ہمارے سلطان کو درندہ کہا، بس جان لے۔